صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عنایت فرمائے ہیں، تو اب وہ ان کا عقیقہ کیسے کریں؟ اور پھر پوچھا ہے کہ ان کی مالی استطاعت اتنی نہیں ہے، اور کیا وہ چار دمبے یا بکرے کریں یا کیا کریں، اور یہ بھی کہ عقیقے کی حیثیت کیا؟ دیکھیے بھیا، اس پہ بہت تفصیل سے ہم بات کر چکے، لیکن اب جو پوچھنے والے ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے کہ ہم جیسے نالائق لوگوں کی باتیں سننے کا ان کے پاس وقت نہ ہو، اور پہلے نہ سناؤ تو ان کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ عقیقے کی بنیادی حیثیت بچے سے تکلیف کا دور کرنا ہے بس، اور شرعاً یہ عمل مستحب ہے، بہتر ہے اگر کوئی کرے اور اپنے بچے کی طرف سے صدقہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی بیماری اور مشکل وقت اور تنگی سے محفوظ فرمائے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹے ابراہیم کی پیدائش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عقیقہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، نہیں تھی گنجائش، نہیں کیا، ختم ہوئی بات. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اور وہ ابراہیم سے کہیں پہلے تھی، شاید 5 برس پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صاحبزادی سے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے اپنے اس بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے، اور ایک جانور منگایا اور کیا. ذہبی رحمت اللہ علیہ کی روایت یہ، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مال کافی مقدار میں موجود تھا، 2 بکرے ذبح کر دی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، کسی ایک بیٹی کی طرف سے عقیقہ کرنا ثابت نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں کہ صاحبزادیوں کا تولد ہوا، تو نبوت سے پہلے خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی تو تھا، گنجائش تھی، کیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مکہ مکرمہ میں کوئی غریب لوگ تھوڑے ہی تھے، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے، جب ابراہ کے پاس گئے ہیں اپنے اونٹ لینے کے لیے، تو ابراہ خود یہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ پہ حملہ نہ کرے، اتنی عقل تو اسے بھی تھی کہ کوئی بھی حکمران جب کسی بھی عبادت گاہ کو توڑتا ہے نا تو اس کا وبال آتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ کہتے تھے کہ جہاد قتال کے لیے جا رہے ہو اور دیکھو تمہیں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو بتوں کی عبادت میں مصروف ہوں گے اور جنگ میں نہیں آئیں گے، انہیں کچھ نہیں کہنا، بتوں کو نہیں توڑنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑنا. صحیح بخاری کی روایات میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان روایات کا استقصاء جہاں کیا ہے وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی. اس لیے کہ عبادت خواہ وہ سینیگاگ ہو، خواہ وہ گرجا ہو، مسجد ہو، مندر ہو، گردوارا ہو، امام بارگاہ ہو، عبادت کی جو جگہ کسی بھی فرقے کی ہے اس کو بالکل اس کے قریب نہیں جانا چاہیے بری نیت. اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر ہم غالب اور مغلوب کرنے کے یہ روایت اس دنیا میں نہ رکھتے، شکست اور فتح نہ ہوتی، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو لوگوں تم دیکھتے کہ یہودیوں کی عبادت گاہیں تباہ ہو گئیں، وَبِيعَ وَصَلَوَاتٌ، اور وہ جگہیں جہاں پر بدھ مت کے مطابق عبادت کی جاتی ہے وہ مساجد اور مسجدیں برباد ہو جاتی ہیں. اگر ہم مسلمانوں کو کسی طبقے کو غالب اور مغلوب کرنے کا سسٹم چھوڑ دیتے تو اللہ نے کہا تو پھر کیا ہوتا, لہدمت سب چیزیں برباد ہو جاتی. یذکرون اللہ, اللہ کا جن میں کثرت سے نام لیا جاتا ہے. تو اس لیے حضرت عبد المطلب ابرا جانتا تھا کہ بیت اللہ پہ ہاتھ ڈالنا یہ مجھے برباد بھی کر سکتا ہے, بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح کوئی بہانہ بھی مل جائے. تو اونٹ پکڑ کے لے اسے اپنے جو فیل خانہ تھا, ہاتھیوں ہی کو دوڑانا تھا, تو ہاتھیوں کے محکمے کا جو سربراہ تھا اس سے بلا لیا اور کہا کچھ ترکیب, اس سے کہا اس بستی میں سب سے زیادہ عقل مند عبد المطلب ہے, عبد المطلب جو کہہ دے حرف آخر اس کو بلا لیں, بڑا عقل مند ہے, وہ کوئی نہ کوئی رستہ دکھا دے. انہیں کیسے بلائیں؟ اب عبد المطلب کو ڈائریکٹ بلانے کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ابرا یہ بھی نہیں چاہتا تھا. تو اس نے بھی عقل مندی سے کام کیا, اس نے کہا جاؤ ان کے اونٹ پکڑ لاؤ. تو جو اونٹ پکڑ کے لائے تو اس سے عبد المطلب تشریف لے آئے خود, اور انہوں نے ابرا سے کہا کہ میں حاضر ہوا ہوں, آپ کے فوجی اونٹ پکڑ کے لے گئے, مجھے اونٹ واپس کر دیں. اس نے کہا عبد المطلب اب مذاکرات چاہتا تھا نا, تو اس نے کہا اگر میں اپنے تخت سے نیچے اتر کے آؤں تو یہ میری توہین ہے, اور آپ کھڑے رہیں اور بات کرتے رہیں یہ آپ کی توہین ہے. تو ایسے کرتے ہیں, حکم دیا قالین بچھاؤ تو زبردست قالین بچھائے, اس کا ایسے کرتے ہیں دونوں بیٹھتے ہیں اس پہ اور گفتگو کرتے ہیں. قالین کے جب تکیے رکھے گئے تو تکیے لگا کے حضرت عبد المطلب نے سادہ سا جملہ کہا, انہوں نے کہا مجھے اپنے اونٹ چاہیے, 200 اونٹ میرے پکڑ کے لے آئے ہیں. تو 200 اونٹ مکہ مکرمہ جیسے چھوٹے سے شہر میں کسی کا ہونا متمول نہیں تھے, تو اور کیا تھا, بہت پیسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غریب لوگوں میں, غریب خاندانوں میں نہیں بھیجے جاتے. ہمیشہ ویل آف سوسائٹی میں. اسی لیے قرآن کریم کی آیت کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے, امرنا مترفیہ, ہم اپنا حکم نازل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوسائٹی میں چنیدہ ہوتے ہیں, چوزن پرسن. فسقوا فیہا, اور سوسائٹی کے چلانے والے لوگ ہمارا یہ بات نہیں مانتے دولت کے نشے سے, اقتدار کے نشے سے. فحق علیہ القول, تو پھر ہمارے لیے حجت پوری ہو جاتی ہے. فدمرنا تدمیرا, اور اللہ نے ایسی بستیوں کو اکھاڑ کے پلٹ دیا, بالکل برباد کر دیا. حضرت عبد المطلب نے جب 200 اونٹوں کو کھا تو بڑا حیران ہو سکا, میں نے تو آپ کی بڑی عقل کی تعریف سنی تھی, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے گھر کی جس کی وجہ سے آپ کی سرداری کا, اور 200 اونٹ. تو حضرت عبد المطلب نے کہا ان للبیت ربن سیاحبی, اس کا بھی کوئی وارث ہے وہ خود ہی سنبھال لے گا, میں تو اونٹوں کا وارث ہوں, مجھے 200 اونٹ چاہیے. غضب کا جملہ کہا کہ ان للبیت ربن, اس کا بھی تو کوئی مالک ہوگا ہی نا آخر, اس کا بھی تو کوئی دیکھنے والا ہوگا, وہ خود کر لے. آئے مکہ تو انہوں نے, اب یہ بات کنسرن نہیں ہے لیکن تاریخی طور پہ عرض سے پورا کرتے ہیں, مکہ آئے تو انہوں نے سارے اہل مکہ کو جمع کیا, ان کا پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں نا ہماری اس کے ساتھ ٹکراؤ کی کوئی صورت ہے نہیں, اور دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. اور پھر وہ گئے بیت اللہ میں چوکھٹ پہ خدا کی, اور کہا کہ دنیا میں ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, اور اللہ مکہ میں بسنے والے ہم تیری اولاد ہیں, ہم تیری ہی بچے ہیں. فمنا ہمارا, اور اللہ آج دن آ گیا ہے, تو خود ہی اپنے گھر کو بچا اور اپنی آل کو بھی بچا لے, اگر ہم مارے گئے بے عزت ہوئے تو خدایا اس گھر کا رکھوالا پھر کوئی نہیں رہے گا. وہ سیاسی حالات جانتے تھے نا کہ میرے انتقال پہ کیا ہو سکتا ہے, بس پھر ہوا جو کچھ. تو حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا تھا, سرمایہ دار تھے, بہت پیسہ تھا, نبوت ظاہر ہے کہ بعد میں ملی, تو اس لیے کچھ نہیں ہے, عقیقہ مستحب ہے, اور اس کے لیے قرض لینا یہ تو بالکل ہی جائز نہیں, نہ کرے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بیٹے کا نہیں کیا تو اور کسی کا کیا کرتے, بہتر چیز ہے کسی انسان کے پاس ہیں اور اس کے بعد گھرانے کی کنبے کی دعوت کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جب حضرت حسنین کا تولد ہوا ہے رضی اللہ عنہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنبے قبیلے کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے رات بیٹا دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا نام ان کا حرب. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے حرب نام مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. جنگ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا اصل نام حرب. کہنے لگے میں نے عرض کیا تو فرمایا نہیں، ہم اپنے بچے کا نام حسن رکھیں گے. فرماتے دوسرا بیٹا جب آیا تو مجھ سے پھر پوچھا، میں نے کہا حرب جنگ، آپ نے کہا نہیں نہیں یہ ایسے نہیں، ہم اس کا نام حسین رکھیں گے. تیسرے بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ہے کہ محسن تجویز کیا تھا، مگر ان روایات کی استنادی حیثیت پہ محدثین کو کلام. بہرحال تو اس لیے صرف مستحب ہے عقیقے کا کرنا، اور عقیقے کے موقع پہ اپنے خاندان والوں کو بلانا، لوگوں کو بلا کے ان کی دعوت کرنا، ایسی چیزیں خوشی کی وجہ سے، یہ درست ہے جائز. اگر پیسے نہ ہو تو بالکل قرض کے قریب ہی نہیں پھٹکنا چاہیے، ایک پائی نہ لے، بس سیدھے سادھے جیسے زندگی گزرتی ہے گزارنی چاہیے. جی پانچ تولے سونا، اگر صرف پانچ تولے سونا ہے اور بہن کے نام کیا ہے تو صرف پانچ تولے سونے پہ زکات واجب نہیں ہوتی. دیکھنا یہ پڑے گا کہ جس بہن کے نام کیا ہے یا آپ اسے بالکل ایک امانت کے طور پہ بہن کے نام پہ رکھ دیا ہے، تو بہن جب بالغہ ہو جائے گی تو خود اسے اس زکات دینی پڑے گی. یہ چیز نہیں ہوا کرتی کہ ماں باپ نے مثلا دس تولے سونا اپنے بچوں کے نام رکھ دیا کہ بیٹی بڑی ہوگی تو شادی کر لیں گے، بیٹی جس سال بالغ ہوگی اسی سال زکات اس کے ذمے فرض ہو جائے گی. حج اور زکات دو چیزیں اللہ نے فی الفور رکھی ہیں، جس سال حج فرض ہو اسی سال حج کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی. اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جس پہ حج فرض ہو جائے اور ہمارے گھر میں حاضری نہ دے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ اس پوری کائنات کی عبادت سے بے نیاز. اس کی تشریح حضرت رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، آپ نے فرمایا انشاء یمت یہودین او نصرانین، عیسائی ہو کے مرے یہودی ہو کے مرے میری امت میں سے نہیں مرا جس پہ حج فرض ہو گیا اور حج نہیں کیا. اس لیے حج بھی فی الفور فرض ہے اور زکات بھی فی الفور فرض ہے. مثلا ایک آدمی پہ زکات فرض ہوئی، 1,00,000 روپیہ اسے دینا تھا. اب یہ تو پاسبل ہے کہ 1,00,000 روپیہ 12 اگلے آئندہ آنے والے مہینوں میں تقسیم کر دے، ہو گیا 1,00,000 روپیہ ان لوگوں کو دے دیا نا تو یہ سب ختم ہو جائے گا چند دن میں ہی. وہ کہتا ہے کہ بی بی آپ 10,000 روپے ہر مہینے لے جایا کیجئے مجھ سے، یہ زکات ہے. اور اس نے اس 1,00,000 کو الگ بھی کر لیا، اس پہ پروفٹ بھی نہیں دے رہا، وہ غریبوں کا حق ہے، اس نے محفوظ رکھا ہے، اس کا کاروبار خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائے کچھ ہو جائے، اب اس پیسے کو نہیں چھیڑ سکتا، وہ لوگوں کا حق اس نے متعین کر دیا، 10 مہینے میں دے دے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، چچا، اور جو کچھ عرض کیا اس کا مقصد اتنا سا تھا کہ اللہ کے رسول زندگی کا تو کوئی اعتبار ہے نہیں، تو میں چاہتا ہوں 1 سال کی زکات ایڈوانس دے دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، تو ان پر فرض کر لیجئے کہ 1,00,000 روپیہ زکات بنتی تھی نا، تو اس سال انہوں نے 2,00,000 روپے زکات ایک مرتبہ ادا کر دی. اب 1 سال کا ایڈوانس ان کا پوری عمر چلتا رہا، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت وہ اگلے 1 سال کی زکات بھی دے چکے. یہ صورتیں جائز، مگر 5 تولے سونا جو رکھا ہوا ہے بچی ہے لہذا اس پہ کوئی زکات نہیں، مگر جب وہ بڑی ہو جائے گی، جب وہ بالغ ہو جائے گی تو 5 تولے کی زکات وہ ادا کرے گی، زکات سے نہیں بچا جا سکتا. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ پیسہ اس لیے رکھا ہے کہ الا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تم میں سے جو سرمایہ دار لوگ ہیں چند ہاتھ سرمایہ کے مالک نہ بن جائیں، سرکولیشن آف منی یہ ہونا چاہیے. اسی لیے وراثت کو بھی خدا نے رکھا ہے، اسی لیے پاکستان میں جو قانون بنا تھا شاید 87 میں 88 میں جب بھی وہ بنا تھا وہ امپلیکیبل ہو اور نافذ ہو جائے، تو کسی شخص کے پاس اس کا سرمایہ چند سالوں کے علاوہ باقی رہ ہی نہیں سکتا، وہ خود بخود سرکولیشن میں اتنا آ جائے گا کہ وہ اس نظام کو آخر قیامت تک اللہ نے رکھنا تھا کہ نہیں رکھنا تھا. تو اللہ سے زیادہ کون حکیم تھا جس نے سال میں کئی مرتبہ فرض قرار دے دیا، مطلب یہ فرض قرار دے دیا کہ لوگ فطر آنے کا صدقہ ادا کریں، حتیٰ جو بچہ اس صبح پیدا ہوا ہے اس کا بھی صدقہ ادا کیا جائے گا فطر آنا. زکوٰۃ کا نظام خدا نے مرتب کر دیا کہ زکوٰۃ اتنی دینی ہے. خراج اور عشر کا نظام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت خوبصورتی سے اس نظام کو چلایا، اتنی خوبصورتی سے کہ خود حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ فکرہ پورا کرنا ہے غور سے، ایسے نہ ہو کہ کوئی الزام لگائے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض انتظامی وجوہ کی بنیاد پر اتنی اچھی طرح نافذ نہیں ہو سکا تھا جتنا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نافذ کر دی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد زمین فوج میں تقسیم کر دی تھی نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس نظام کو ہی بدل دیا، ان کا بالکل نہیں، ہم فوج کو کوئی چیز نہیں دیں گے. وہ بحث ہوئی اور اچھی خاصی بحث ہوئی، اتنی بحث ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو چپ کرا دیا، انہوں نے کہا امیر المومنین ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا پھر فوج کی اولادیں کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا جن کے آبا و اجداد نے خون دیا ہے وہ انہی کی وراثت میں جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سوسائٹی میں ایسے طبقے کو جنم دے رہے ہو جس نے کبھی اللہ کی راہ میں ایک قطرہ نہیں بہایا اور ایک پائی خرچ نہیں کی، اور میں اس تمہاری اولاد کی وجہ سے وہ ساری چیزیں منتقل ہوگی، میں تو نہیں مانتا. یہ اکانومی تھی. اکانومسٹ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس حساب سے کوئی پڑھے تو پتا چلے، اب تک کسی زبان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح کسی نے نہیں لکھی، کسی نے نہیں لکھی. اب تک محتاج ہے امت کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی سوانح کوئی لکھے کہ بندہ تھا کیا. جیسے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، اس طرح وہ ہیرا ہشت پہلو تھا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زمین ان کے مالکان کے نام رہنے دی جائے گی، میں زمین پر یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری طور پہ ہمارا قبضہ ہے، لوگ جو مالکان ہیں چونکہ ان کا ایکسپیرینس تجربہ ہے کہ فصل کیسے لگاتے ہیں، کیسے کاٹتے ہیں، غلہ کیسے برآمد ہوتا ہے، اس لیے یہودی عیسائی جو بھی مالک ہے اس کے پاس رہنے دی جائے گی اور ہم اس زمین سے خراج وصول کریں گے. بس انہوں نے کمال کی بات فرمائی، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو عبد الرحمان، تم اتنا اصرار کر رہے ہو کہ فوج کو زمین دے دیں، میں اسلامی حکومت کے ہر شہر میں فوج کا ایک بہت بڑا حصہ رکھنا چاہتا ہوں، یعنی ہر شہر کے ساتھ ایک چھاونی صدر بنانا چاہتا ہوں، اس کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ سعد کی ڈیمانڈ بہت ہے. سعد رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ جنرل تھے تو ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے پیسے کی، فوج کی، گھوڑوں کی، خوراک کی، اس کی اس کی. فرمایا وہ جو ضروریات مانگ رہا ہے اسے کون پورا کرے گا؟ فرمایا اور مسلمانوں کے لیے جو مجھے مدرسے بنانے ہیں اسکول، یہ کہاں سے آئیں گے؟ اور ہر اسکول کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے سوئمنگ پول بناؤ. وہ کہتے تھے سوئمنگ پول کے علاوہ بچوں کا کوئی مدرسہ ہماری اسٹیٹ میں نہیں چلے گا. اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جس لڑکے میں دو خوبیاں دیکھتے تھے، ایک اس کی تیر اندازی زبردست ہوتی تھی اور ایک وہ بیسٹ سوئمر ہوتا تھا، ہم اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول اس کی وجہ سے ہم سے خوش ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر کرتے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری زندگی تیراکی کرتے رہے، سوئمنگ کرتے رہے. کتنے ہیں ہم میں سے جو سوئمنگ کرتے ہیں؟ سال کے تھے عمر رضی اللہ عنہ، اور وفات سے صرف کتنا 20 دن پہلے، ایک مہینہ پہلے، یکم محرم کو اگر شہادت ہوئی ہے تو ذلحج کے پہلے ہفتے میں وہ حاضر ہوئے تھے بیت اللہ میں، احرام باندھا ہوا تھا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت 25 سال کے تھے. تو عبداللہ کہتے ہیں ہم سے ایک دن کہا کہ مقابلہ کرو گے میرا؟ میں نے کہا حضرت کس چیز میں؟ فرمایا سوئمنگ میں. میں نے کہا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ ان کا انڈر دا واٹر جا کے نا سانس روکتے ہیں, کون زیادہ دیر تک سانس روک سکتا ہے؟ یہ انڈر دا واٹر جو بریدنگ ہے اس کو روک لینا یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے. کہتے ہیں امیر المومنین اترے اور میں بھی اترا تالاب میں, اور امیر المومنین نے جا کر سانس روک لیا اور میں نے بھی سانس روک لیا. اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں, ابھی تک یہ نہیں ہمیں پتا چلا کہ کون جیتا اور کون دوسری طرف کو گیا, مگر یہ پتا ہے کہ انہوں نے کیا. ہم میں سے کتنی دینی شخصیات ہیں جنہیں یہ بھی پہلو پتا ہے کہ اللہ نے اپنی جان کا بھی کوئی حق رکھا ہے. تو اس لیے زکات خراج کسی بھی علاقے میں, اگر سکول نہیں ہے تو اس علاقے کے جو سرمایہ دار ہیں جبرن اس سے پیسہ وصول کیا جائے, سکول بنایا جائے, پل بنائی جائے, روڈ بنائی جائے. اور حکومت کے سامنے دو راستے ہیں, اتنا ہی پیسہ واپس کرے بشرطے کہ مارکیٹ میں انفلیشن نہ ہو رہی ہو, افراط زر نہ ہو رہا ہو, اور دوسری صورت یہ ہے کہ گورنمنٹ دیکھے ہم 10 سال بعد پیسہ واپس کر رہے ہیں, 10 سال میں ریٹس میں سونے پہ کتنا فرق پڑا ہے, اور اس کو بڑھا کے سود کے طور پہ نہیں اپنی طرف سے گفٹ کرے اس کو کہ آپ کا پیسہ ہم نے لیا تھا اور ہم نے پبلک کی سہولت کے لیے یہ راستہ بنا دیا ہے, پل بنا دیا ہے, روڈ بنا دیا ہے, کوئی چیز بنا دی ہے, یہ لیجیے آپ کا پیسہ بھی واپس ہے اور یہ بھی واپس. یہ سارا اسلام نے سکھایا ہے. اور اسی طرح یہ جو آپ نے زکات کا نظام, زکات لازمن دینی, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا قیامت میں جب وہ اٹھے گا قبر سے تو ایک گنجا سانپ نہایت بری شکل کا اس کے گلے میں لپٹا ہوا ہوگا, وہ کہے گا اے اللہ کی پناہ ہے تجھ سے, تو کون ہے؟ اور اسے ڈسے گا ماتھے پہ پیشانی پہ اور کہے گا تیرا وہ مال جس میں سے زکات ادا نہیں کی گئی. اللہ قرآن میں کہتا ہے یکنزون الذہب والفضہ, اور وہ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور میری راہ میں وہ خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں, زکات نہیں دیتے. فتقوا بها جباههم وذنوبهم وذنوبهم, قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو ہم پگھلنے کا حکم دیں گے, وہ پگھلایا جائے گا اور اس کی مہریں, مہر لگا دیتے ہیں نا پچھلے زمانے میں مجرم کے ہاتھ پہ. یہ حجاج ابن یوسف ایسا بدبخت آدمی تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی گردنوں پر مہریں لگا, حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گردن پر مہر لگا دی تھی تاکہ جو دیکھے انس کو ان کے پاس نہ جائے کہ یہ سرکاری مجرم ہو گئے ہیں, انس ان کے پاس نہیں بیٹھنا, کوئی بیٹھا ہوا پکڑا گیا تو اسے سزا ملی. ہاتھوں پہ مہریں لگوا دی تھی. اس لیے اللہ نے کہا ہم مہریں لگوائیں گے ان کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلو پر اور ان کی پیٹھ پہ بھی, اور کہیں گے ذوقوا ما کنزتم, یہ ہے وہ سرمایہ جس کو تم نے عمر بھر ساتھ رکھا ہے, مزے چکھو اس کی, فہذا ما کنتم کرتے, اور یہ وہ سرمایہ ہے جس کو تم جمع کرتے رہے اور زکات نہیں دیتے رہے. اس لیے زکات فور فرض ہو جاتی ہے, حج بھی فوری طور پہ فرض ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں شریعت نے ایسی رکھی ہیں جس میں ڈیلے کیا جا سکتا ہے, مثلا آج نہیں ہے تو کل, کل نہیں ہے تو پرسوں. روزہ کسی شرعی عذر سے چھوٹ گیا, شریعت نے پوری زندگی کی مہلت دے دی ہے کہ کبھی بھی روزہ رکھ لینا, اس کی قضاء کو ہم قبول کر لیں گے. نماز چھٹ گئی کسی شرعی عذر کی وجہ سے, شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن مالی معاملات میں قطعاً شریعت نے اجازت دی ہے. کہتا ہے فوری طور پہ ادا کرو, اس لیے کہ تمہارا بھائی تمہاری مدد, اسی لیے قرض کے متعلق بھی حکم ہے کہ اگر کہیں قرض دینا ہے نا تو رات کو پیسے کہیں سے آ گئے اٹھے اور اسی وقت جا کے لوگوں کا قرض ادا کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ غریب کی رات پریشانی میں نہ گزرے, سرمایہ دار کی رات پریشانی میں نہ گزرے, وہ جانتا ہے کہ 10 لاکھ فلاں جگہ سے آنا ہے اب مل نہیں رہا, رات پریشان ہے. عشاء کے بعد کوئی گیا اور دستک دی, سویا ہوا تھا, اسے کہا یار اس وقت کہاں گے, جی یہ لیں آپ چیک لے لیں, یہ 10 لاکھ لے لیں, میں نے قرض دینا تھا, اللہ کا شکر ہے پیسے آ گئے, کل اس کی رات آرام سے گزرے گی نا. اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ بری خبر کسی آدمی کو رات کو نہیں دینی چاہیے. مثلا پھوپھی کا انتقال ہو گیا, تو کیا ضروری ہے کہ رات کو سب کو بتایا جائے کہ پھوپھی کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہوا ہے جن کیا ہوا ہے، فجر کے بعد بتا دینا چاہیے، اس لیے کہ اس تک دنیا گہما گہمی لوگ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں تو آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب رات کو کوئی بری خبر دے گا اور دوسرا سو نہ سکا اور اگلے دن کام نہ کر سکا تو اس کی جو انرجیز ویسٹ ہوئی ہیں اس کا گناہ کس کے ذمہ جائے گا؟ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ تین دن کے بعد کوئی تعزیت نہیں، مت کھرچو اس کے، جس نے جنازہ پڑھ لیا اب کوئی تعزیت نہیں ہے، گھر جاؤ اپنے، مت اس کے زخم کو مندمل ہونے دو، کھرچتے ہو بار بار اس کرنٹ کو جو زخم پہ لگ گیا، الا یہ کہ شرعی کوئی عذر ہو، مطلب کسی دوسرے شہر سے آیا وغیرہ وغیرہ، ادروائز شریعت کہتی ہے بس تین دن ہو گیا اٹھو اور کام کرو۔ جیسے جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، اس دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی چیز نہیں تھی، اور اس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور رو پڑے اور فرمایا جعفر کی شہادت ہو گئی، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہو گئی، پھر فرمایا اللہ کے ایک ایسے بندے نے جھنڈا تھام لیا ہے جو خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اٹھے اور جلدی سے اس سے جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور جا کر ان کے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اسما ان کی بیوی تھی نا، اسما سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں کو چمٹا رہے ہیں نا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اتنی محبت تھی کہ ہم بچے کھیل رہے ہوتے تھے، جب آپ سفر سے واپس مدینہ منورہ داخل ہوتے تھے تو میدان سے ہمیں بلا کے اپنے ساتھ اونٹ پہ سوار کر لیتے تھے، ایسی محبت۔ تو اسما سمجھ گئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر جعفر کو تو نہیں کچھ ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، تو آپ نے اپنے تاثرات کو چھپانے کے لیے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، مگر پھر بھی جب آنسو ٹپکے ہیں تو اسما سمجھ گئی، پھر وہ اونچی آواز میں بولی کہ میرا شوہر شہید ہو گیا۔ پھر تین دن بعد آئے اور فرمایا جعفر باہر گئے گلی میں تو فرمایا لوگوں ان کے گھر میں بڑی مشکل آ گئی ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرواؤ، اور پھر تشریف، پھر تین دن بعد تشریف لائے، جعفر رضی اللہ ان کے بچوں کے متعلق کہا کہ جاؤ حجام کو بلاؤ، ان کے سروں کے بال اترواؤ اور ان کو نہلاؤ، اور فرمایا اسماء نے اچھے کپڑے پہناؤ۔ اور جب جانے لگے تو ایسا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمیں نہیں ان کے کسی کے بارے میں کہا، پوری حدیث کا ذخیرہ خالی ہے اس جملے سے، بچوں کو اپنے ساتھ چمٹایا اور فرمایا بچوں ڈرو نہیں، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جعفر کی اولاد میرے ذمہ ہے۔ کسی جعفری ہیں نا، انہیں نہیں پتا کہ کتنا بڑا جملہ ان کے متعلق فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جعفر کی اولاد میرے ذمہ رہے، بہت بڑا۔ جعفر جو تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو طالب کے بیٹے، اور وہ پھر آگے عبد المطلب۔ تو اس لیے پیسہ فی الفور خرچ کرنا، یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ اچھا جن چیزوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بے ایدینا کا لفظ قرآن میں آیا ہے، سوال تو ایک ہے لیکن اس میں بھی تین سوالات پنہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی قرآن میں یہ کہتا ہے نا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اگر تو اس کو بالکل سیدھے سادے طریقے پہ مان لینا چاہیے، اور یہی سب سے افضل ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنہ کا عقیدہ یہی ہے، ہم اسی عقیدے پہ قائم ہیں، اور خدا تعالیٰ اسی عقیدے پہ موت دے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ کے ہاتھ اس کی مخلوق کی ہاتھوں جیسے نہیں ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے، بس اللہ کی صفات میں پیچیدہ ترین یہ تیسری صورت ہے۔ علم کلام میں اس پہ بحث ہوئی ہے، اور ہم نے اللہ تعالی کی صفات پہ بارہا بحث کی ہے کہ اللہ کی آٹھ صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے، علم، ارادہ، قدرت، سما، بصر، کلام، تکوین، یہ سات یا آٹھ صفات اللہ کی اس پہ ایمان رکھنا واجب ہے. اور اللہ کی دوسری قسم کی صفات ایسی ہیں جس کا متضاد قائم ہے. اللہ عزت دیتا ہے, ذلت بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, چھین بھی لیتا ہے, مملکت اور حکومت دیتا بھی ہے, لے بھی لیتا ہے, لیکن اللہ کی پہلی 8 صفات اس کا مقابل نہیں قائم کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے اور وہ علم نہیں بھی ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اللہ کو قدرت ہے اور نہیں بھی ہے, ایسی بات نہیں, سوچی بھی نہیں جا سکتی. تیسری قسم کی صفات اللہ کی سب سے زیادہ نازک صفات یہ ہیں جہاں اللہ کہتا ہے کہ والتفت الساق بالساق, اور جس دن پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی, یوم یکشف عن ساق, اور جس دن ہم اپنی پنڈلی کھول دیں گے. خدا کی پنڈلی کیسی ہے؟ ہم نے کہا گھبرا نہیں, فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, نور تمہاری آنکھوں کے سامنے. اور اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ, اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم نے آسمانوں کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہنم بھڑکے گی اور کہے گی اور بھی دے, اور بھی ڈال, اور بھی, اور اللہ اس سے وہ کہے گی حلم مزید, اور بھی بھیج, اور بھی, اور آخر پہ جب آخری جہنم بھی چلا جائے گا تو جہنم کہے گی اور دے دے. فَوَضَعَ اللَّهُ رِجْلَهُ عَلَى فَمِهِ, اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں مبارک جہنم کے منہ پہ رکھ دیں گے اور کہیں گے بھر گئی ہو, وہ کہے گی قط, اے خدا بھر گئی. اللہ کا پاؤں کیسا ہے؟ یہ خدا کی صفات میں نازک ترین چیز ہے. اور ہمارے مسلک دونوں ہیں, ہم کہتے ہیں اے رب جس طرح کتاب و سنت میں بیان ہو گیا ہمارا اس پہ ایمان ہے, اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یقیناً مخلوق کے پاؤں اور ہاتھوں اور ان چیزوں کی طرح نہیں ہے, اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ یہ متشابہات میں سے ہے اور ہم ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے آپ نے فرما دیا, ہم اس بحث پہ ہی نہیں پڑھتے. بس یہ ہے تفویض مع تنزیح, اور اہل السنہ کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے اس تفویض مع تنزیح پہ ہی موت آنی چاہیے اور اسی پہ عقیدہ قائم ہوتا ہے, اور یہی ماتریدیہ کا مسئلہ. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو چوتھی پانچویں صدی کے بعد آیا ہے, جب عالم اسلام میں کثرت سے علوم پھیلے اور بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی تو انہوں نے اس پہ بحث کی. انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ کیسا ہے بھائی, اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں, اللہ تعالیٰ پاؤں رکھے گا تو پاؤں کیسا ہے؟ اب وہ پلٹے اور انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت ہے, اللہ کی آنکھوں سے مراد اللہ کی حفاظت اور نگرانی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ شہر فوج کے ہاتھ میں ہے, اس کا مطلب ہے کہ شہر پہ فوج کی حکومت قائم ہے. جیسے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تو میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے, تو اس کا مطلب ہے محبت یا اس کی حفاظت کرنا. یہ بھی اہل سنہ کے عقیدے میں ہی, اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, اس سے کہنے میں کوئی عرض نہیں کہ میں ذاتی طور پہ پہلے ہی مسلک پر قائم ہوں. وہ ماتریدیہ کا مسلک ہے, اللہ اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے, اور قیامت میں اللہ اسی عقیدے پہ اٹھائے جو خود خدا کا عقیدہ ہے. خدا کا بھی تو عقیدہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں, خدا کا بھی تو عقیدہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے, تو اللہ اسی عقیدے پہ اٹھائے اور موت دے جو خود اس کا اپنا عقیدہ ہے. اسی جو آپ نے پہلا جملہ تحریر فرمایا نا کہ اللہ نے کہا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اگر ہاتھ ہی مراد لے لیے جائیں تو ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے. یہ متشابہات میں سے ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کر دیا, اور اگر اسے ہم کہیں کہ خدا نے اپنی قدرت سے بنایا ہاتھ میں تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. مویشی پیدا کیے تاکہ تم استعمال کرتے ہو, اللہ نے مویشیوں کو پیدا کیا. کون سی چیزیں تھیں جن کو رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ید کا لفظ نا ہاتھ, یہ آپ لغت میں دیکھیں ڈکشنری میں. اللہ تعالیٰ نے مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ بھی یدی, اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, بیسٹ پاسبل کریشن جو ہو سکتی تھی اس کائنات میں یہ انسان ہے. لیبنیز کا فلسفہ ہے, اور لیبنیز کو پڑھو, لیبنیز کو گورے بھی اس لیے نہیں پڑھتے کہ بہت مشکل ہے, بہت دقیق ہے. لیبنیز کو پڑھے اور نیتشے کو پڑھے اور ابن عربی کو اور وہاں روم کو اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ کو مزہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے علم کیا چیز ہے، اس کے بیسٹ پاسبل کریشن، یہ اس کا نظریہ ہے. اور کانٹ، کانٹ کے جو نظریات ہیں اس کو پڑھے آدمی تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے نظریات سے کیا امپائرز قائم کی، اور انہی میں سے ایک ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے اپنی قدرت سے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ایک چیز، جانوروں کے متعلق ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے ابتدا میں گائے پیدا کر دی اور اس کا مذکر پیدا کر دیا، اس سے دنیا میں سلسلہ جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بیج دے دیے گندم کا اور گندم کے بیج نے دنیا میں پرورش پائی اور چل پڑے، اللہ تعالیٰ نے مرغی اور مرغے کو پیدا فرمایا اور اس سے انڈا اور پھر آگے اس کی نسل کی افزائش ہو گئی، اللہ نے پہلے نبی کو جو بھیجا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، زندگی میں جتنی چیزیں کام کرنے اور اپنی حفاظت کی تھیں سب سمیت بھیجا تھا، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ انسان ننگ دھڑنگ تھا اور غاروں میں بستا تھا اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، جو بھی یہ کہتے ہیں نا وہ درمیان کی کسی کڑی تک پہنچا ہے. اسی لیے سپیشیز یہ پڑھنے کی چیز ہے، ہمیں آج تک صرف 3 آدمی ملے جنہوں نے سپیشیز پڑھی تھی، چوتھا مسلمان کوئی نہیں ملا آج تک. یہ سارے کہتے ہیں نا کہ ڈارون کا کی تھیوری یہ ہے کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، یہ ہوا یہ ہوا، وہ جو کچھ ڈارون نے لکھا یار اسے پڑھا ہے کسی نے؟ ڈارون نے یہ کہا ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، پڑھا ہے نا اگر کہیں تو اس پیراگراف کو ہمارے سامنے لے آئیے گا کہ یہ اس نے لکھا ہے، اسے کیا لکھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہر کوئی لگا ہوا ہے بندر کی اولاد. یار ڈارون نے لکھا اس سپیشیز میں تو آپ سے پڑھیں نا، سپیشیز کون ہے جس نے پوری پڑھی ہے؟ نیوٹن کی کتاب ہے کسی نے پڑھی ہے؟ پڑھتے تو ہیں نہیں، جو سن لیا کسی سے چلا دیا. بغداد تباہ ہوا تو اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ سوئی کی نوک پہ کتنے فرشتے بیٹھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے یار ہمیں بھی دکھانا. کبھی بغداد میں علماء یہ بحث کر رہے تھے، اور آئندہ مورخ یہ لکھے گا کہ جب لاہور میں دھماکے ہو رہے تھے اور پاکستان میں 200 افراد بچے مر رہے تھے، اس وقت پاکستان میں یہ فلم ریلیز ہو رہی تھی اور اس وقت پاکستان میں فلاں فلاں سٹیج ایکٹر یہ ڈرامے کر رہے تھے اور کھلاڑی اس وقت لاہور میں کرکٹ کی داد دے رہے تھے اس لیے کہ اتنے بچے مر گئے. یہ دوسرا پہلو بھی شرم نہیں آتی صرف علماء پہ، کہاں لکھا ہے سوئی کی؟ یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں میرے بھائی. سوئیشیز کس نے پڑھی ہے؟ یہی پڑھی، پڑھ کے بتاؤ نا کہاں اس نے لکھا ہے. دنیا میں ایسا علاقہ بھی پایا جاتا ہے جہاں مچھلیاں اندھی ہوتی ہیں، اور مچھلیوں کے اندھے ہونے کی وجہ وہاں پر چونے کے پہاڑ ہیں، وہ نسل در نسل ہوتے ہوتے مچھلیاں دیکھ نہیں سکتی تھی، ڈارکنیس اندھیرا تھا پورا، ہوتے ہوتے ان کی آنکھیں مٹتی چلی گئیں اتنا کہ آنکھوں کے نشان باقی رہ گئے، لوگوں نے دیکھا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈارون بھی اس کو ثابت کرتا ہے، اور دیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ پڑھ کے پھر کوئی بات کیجیے. اس لیے اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور کام اسے بھی وسیع کرنے والے ہیں. زمین کے متعلق بھی ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالی نے فرمایا پھر ہم نے اس میں قوتیں رکھی، جتنی چیزیں ہیں پوٹیشیم ہے وغیرہ وغیرہ، آئرن ہے، جو بھی آپ گن سکتے ہیں سب چیزیں اللہ نے کہا ہم نے 2 دن میں پھر اسے رکھی. سوا السائلین، جو اس کائنات پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں یہ ہم جواب دے رہے ہیں. کاش کوئی مسلمان سائنٹسٹ ہوتا اور تحقیق کرتا کہ خدا کی مراد 2 دنوں سے کیا تھی، کتنے ٹائم میں یہ کریشن ہوئی، کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد 2 دن میں ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے کہا 6 دن میں ہم نے اس کائنات کی تخلیق مکمل کی. وہ دیکھا ہے وہ گورا، وہ جو کہتا تھا نا کہ بلیک ہول میں پوری دنیا جا رہی ہے، خدا نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ مرنے سے کچھ دیر پہلے اسے رسپانس آ گیا کہ بلیک ہول سے کچھ چیزیں باہر بھی آتی ہیں صرف اندر ہی نہیں جاتی. اللہ نے اس گورے کی ایک کاوش کو کوشش کو ادھورا نہیں رہنے دیا. خدا اپنے بندوں کے ساتھ ایسا مہربان ہے. جواب دے دیا کہ تمہارا تھیوری غلط ہے بھائی, تم جو کہتے ہو جو چیز جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں کچھ چیزیں باہر بھی آ جاتی ہیں, اور وہ مر گیا. اب اس پہ بحث کرے. ہیں کیا مامدو ہان, یہ کیا لفظ ہے مامو جان؟ یہ واؤ کو دال لکھا ہوا ہے اور جان کے جے جے کے نیچے نقطے ہی نہیں ہے, جیم کے نیچے. یہ کیا اردو لکھتے ہو یار؟ مامو جان زندگی میں انشورنس کروائی تھی, یعنی میں آپ کا مامو, آپ مجھے مخاطب کریں کہ مامو جان زندگی میں انشورنس کروائی تھی. اچھا جی, فوت ہونے کے وقت اپنے بھانجے کو انشورنس کی رقم وصول کر کے مسجد بنانے کے لیے وصیت کی تھی. کیا انشورنس کے پیسوں سے مسجد بنانی جائز ہے؟ جا کے بعد کچھ لکھا پھر کاٹ دیا پھر از ہے, یہ کیسی اردو ہے میاں؟ جائز کے لفظ پورا کیوں نہیں لکھا؟ یہ انگریزی تھوڑا ہی ہے. کل کو عمران کی بجائے عمر ایک لائن پہ ختم کر کے اور آن جو ہے وہ دوسری لائن میں لکھیں گے, یوں ہوتا ہے. اگر ناجائز ہے تو بھانجا یہ رقم خود استعمال کر سکتا ہے, کہ بھانجا غریب اور ضرورت مند ہے بالکل استعمال کر سکتا ہے. بھیا یہ انشورنس کی رقم سے جان چھڑانی, ٹھیک ہے؟ انشورنس اگر کسی نے کروا لی ہے تو اسے چاہیے کہ انشورنس کے پیسے جب ملیں تو اس کی دو حیثیتیں ہیں. سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کاروبار میں آئی, سرے سے انشورنس اور نظام میں پڑے ہی نہ, اس لیے کہ سود کے کاروبار کو یہ آہستہ آہستہ پیسے دے کے رائج کر رہا ہے نا, معاشرے میں سوسائٹی میں لا رہا ہے نا. فرض کر لیجئے کہ انشورنس ٹھیک ہے تو بھی احتیاط اس میں ہے. 20 سال بعد اسے انشورنس کیا 1 کروڑ مل گیا, 20 سال میں اللہ نے بہت کچھ دے دیا. کہتا ہے یار کروڑ میرے کس کام کا ہے, خدا نے مجھے ویسے ہی 5 کروڑ, خدا نے مجھے ویسے ہی برکت دے دیا ہے, اس کروڑ کو غریب رشتہ داروں کو دے, غریب لوگ نہیں غریب رشتہ داروں کو دے. ہر آدمی سوسائٹی میں خدا نے پابند بنایا ہے کہ پہلے اپنے خاندان کو دے. کبھی بھی پبلک افیئرز میں یہ نہیں ہے کہ جس نے مانگا اٹھا کے 10 روپے دے دیے اور 20 روپے دے دیے, وہ 10 روپے اپنے بھانجے اپنی بھانجی اپنے بھتیجوں کو دینا چاہیے تاکہ بنیادی طور پہ خاندان مضبوط ہو. دوسری صورت یہ, اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے کہا میرے رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں ہے, پھر وہ اس جان چھڑانے کے لیے کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے سوسائٹی میں.